بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تدبر القرآن كدرس جاري ہے اور ہم قصص الانبیاء انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کر رہے تھے. آج کی نشست میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہیں. پچھلے درس میں ہم نے بات ختم کی تھی یوسف علیہ السلام کے قصہ بیان کرتے ہوئے کہ انہوں نے اپنے والد اور اپنے گھر والوں کو مصر کی طرف بلایا تھا، اور اس کے بعد پورا خاندان مصر میں رہ گئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جو بیان فرمایا، سورۃ القصص في سورة النمل سورة الشعراء سورة الأعراف سورة يونس سورة هود سورة إبراهيم سورة المؤمنون سورة الإسراء اور سورة النازعات. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ ایک سورت میں مکمل قصہ نہیں ہے، مختلف سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو بیان فرمایا ہے، اور ہر سورت میں جن کا میں نے ذکر کیا ہے کوئی خاص پیغام ہے. یہ صرف قصے کو بار بار بیان کرنا مقصود نہیں ہوتا، اگر یہ تکرار و قصص ہے لیکن اس میں کوئی نہ کوئی ایک فائدہ اس میں موجود ہوتا ہے. اگر قرآن جی کی ترتیب سے دیکھا جائے اور وہیں سے اگر آپ یہ قصہ آپ شروع کریں، یعنی مثال کے طور پہ اگر سورۃ الاعراف آیت نمبر 100 سے یہ قصہ شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 100 سے 156 تک 156 تک اگر یہاں سے آپ شروع کرتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے درمیان سے آپ کو بعض واقعات اور خبریں ملتی ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ سورۃ النمل سے یعنی آیت نمبر 7 سے 14 تک اگر آپ قصہ پڑھتے ہیں تو یہ وحی جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تو یہ وہ قصہ ہے. تو قصے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ قصے کی ابتدا ہوتی ہے سورۃ القصص سے، اس لیے میں نے سب سے پہلے سورۃ القصص کا ذکر کیا ہے. سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور بھی قصے ہیں لیکن قصے کا آغاز کیا موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے، آیت نمبر 3 سے لے کے 40 تک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. طاسين ميم، يحروف مقطعة جیسے الف با تا سا پا سین میم بے حروف ہیں، عربی زبان کے حرف ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، وہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی. اگرچہ یہ کتاب تو سامنے ہے، قریب ہے، ہادی نہیں فرمائے، ہادی قریب کے لیے، تلک دور کے لیے. اگر اس کتاب کو سمجھنا ہے، اس کتاب کے قریب اگر اس کتاب کے قریب آنا ہے تو سمجھنا ضروری ہے، اور جو نہیں سمجھے گا تو ان کے لیے یہ دور ہی رہے گی. تل کا دور کے لیے سے اشارہ ہے. آیات ہیں جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں. کس کی آیات ہیں؟ کتاب کی ہیں. کیسی کتاب ہے؟ جو مبین ہیں، جن کی الفاظ بالکل واضح ہیں، کھول کھول کے بیان کیے گئے ہیں. اور ان آیات میں سے ایسی آیات جن میں بعض عظیم لوگوں کے قصے ہیں، اور ان عظیم لوگوں میں سے موسیٰ علیہ السلام ایک عظیم انسان تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں. لقوم یؤمنون، یہ قصہ یہ واقعہ ان کو فائدہ مند ہوگا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. تو پہلے ایمان ہے، بعد میں قصہ ہے. اگر ایمان میں کمزوری ہو تو پھر قصے سننے میں بھی مزہ نہیں آتا. بات دل کی ہے، دلچسپی کی ہے. یہ قصے ان کے لیے دلچسپ ہیں جو ایمان والے ہیں. جتنا آپ کا ایمان مضبوط ہے اتنا ہی آپ کو یہ قصہ اچھا لگے گا. قصص الانبیاء عام طور پہ، اور ان قصوں سے آپ کو فوائد اور پیغام بھی آسانی سے مل سکتے ہیں، کیونکہ بات ایمان کی ہے. اور ایمان کی بات کیوں نہ ہو جبکہ انہیں انبیاء علیہ السلام نے ایمان کو ہی سمجھایا اور سکھایا ہے. ایمانیات کون لے کے آئے ہیں؟ ہمیں کہاں سے پتہ چلا کہ ایمان کا وجود بھی ہوتا ہے، اور ایمان ہوتا کیا ہے، اور کس پر کیسے ایمان لے کے آنا ہے؟ اگر یہ انبیاء نہ ہوتے علیہ السلام تو آج انسان اور جانور میں کوئی فرق نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کی وحی سے انسان نے سمجھا ہے انسانیت کو، وہ اس پوری کائنات کو سمجھا ہے. اگر یہ وحی کا دروازہ نہ ہوتا یا یہ بند ہو جاتا اور کوئی نبی نہ ہوتا تو آج شاید انسان اور جانور میں کوئی امتیازی فرق نہ ہوتا. تو انسان کا جو سب سے بڑا امتیازی فرق ہے جانوروں سے باقی مخلوقات سے، وہ ہے وحی کے نور کا علم. قصے کا آغاز، موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں فرعون کی، اس سے پہلے کہ یہ فرعون کیا تھا. ہمیشہ قصے کا آغاز ہوتا ہے بایوگرافی سے، یہی ہوتا ہے نا کہ اس کی سیرت، وہ شخص کیسا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے، کہاں پہ رہتے ہیں، ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے. اب ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں انٹروڈکشن موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے. پہلے انٹروڈکشن ہے فرعون کا، جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعہ یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین. بے شک فرعون، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی، اور وہاں کے لوگوں کو گروہ در گروہ بنا رکھتا تھا، شیعہ الگ الگ کر رہتا تھا گروہوں میں، فرقوں میں. کیسے گروہ فرقہ تھے؟ یستضعف طائفۃ منہم، ایک فرقوں کو کمزور، اور ان میں سے ایک فرقوں کو کمزور کر رکھا تھا، اتنا کمزور کہ یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، کہ ان کے لڑکوں کو، نرینہ اولاد کو تو ذبح کر ڈالتا تھا. ویستحیی نساءہم، اور ان کی لڑکیوں، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. بے شک، بے شک و شبہ وہ تھا ہی مفسدوں میں سے، فساد کرنے والوں میں سے. کتنا بڑا فساد ہے کہ کسی کی اولاد کو، نرینہ اولاد کو بیٹوں کو صرف دور نہیں کرنا، قید نہیں کرنا، تھپڑ نہیں مارنا، کوڑے نہیں مارنے، بلکہ ان کا سر ان کے جسم سے قلم کرنا ہے، انہیں قتل کرنا ہے، بچوں کے قاتل، اور ان کے ماں باپ کی آنکھوں کے سامنے کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھاؤ. اور لفظ ہے یذبح نہیں یذبح، دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک ایک مرتبہ ذبح کرنا، دوسرا ہے بار بار ذبح کرنا، ہر دھرمی کی انتہا، فساد کی انتہا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس قصے کے آغاز میں، یہ ظلم کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن یہ جو مومن لوگ تھے ان پر ظلم کیوں ہے، اور جو پہ ظلم ہو رہی ہے کون پہلے، یہ تو ہم جان لیں. میں نے ابھی عرض کی کہ بنی اسرائیل فلسطین چھوڑ کر مصر کی طرف گئے یوسف علیہ السلام کے کہنے پر. فلسطین میں قحط سالی تھی، پریشانی تھی، اور مصر میں، یعنی اس علاقے گرد نواح کے علاقے، مصر میں جاتے تھے، مصر کی طرف سفر کر کے جاتے تھے اور اناج خریدتے تھے، کیونکہ اناج صرف وہیں پہ تھا جسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں یوسف علیہ السلام کے قصے میں. جبکہ پوری فیملی، یعنی یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور ان کے والدین، یہ پورا قافلہ مصر آتا ہے، تو مصر میں کیونکہ یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ تھے اور بادشاہ وقت کے مقرب ترین وزیر تھے، مقرب ترین، اور مشیر بھی تھے، یوں سمجھ لیا. بلکہ بادشاہ جو ہے، جب یوسف علیہ السلام کے اخلاق اور ان کے علم اور ان کی فراست و ذہانت کو دیکھا، تو اکثر جو امور ہیں بادشاہت کے وہ ان کے سپرد کر دیا، وہ خود آرام کرتے رہے. تو مصر میں دو قسم کے لوگ ہونا شروع ہوئے. پہلے ایک قسم کے لوگ تھے، قبطی تھے، مصری. جب بنی اسرائیل گئے تو اب وہاں پہ دو قسم کے لوگ ہونا شروع ہوئے، قبطی مصری جو ہیں، جو اقباط کہا جاتا ہے، اور دوسرے بنی اسرائیل. اور کیونکہ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار تھے، جو عزت یوسف علیہ السلام کی ہوتی تھی ان کی عزت بھی ویسے کرنا شروع کر دی، بڑی عزت والے تھے، لوگوں کا احترام کرتے تھے. اور بنی اسرائیل مصر میں بڑی عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے. وقت گزرتا گیا اور فرعون جو ہے، یہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہے، یہ کسی شخص کا نام نہیں ہے، یہ لقب ہے. جو مصر کے بادشاہ ہوتا ہے اس کا نام فرعون ہوتا ہے، یا اس کا لقب فرعون ہوتا ہے اس کا نام بھی فرعون رکھا جاتا ہے، مشہور فرعون کے نام سے ہوتا ہے، کوئی بھی ہو. جیسا کہ حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا ہے، اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہا جاتا ہے، روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے، اس طریقے سے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے. تو جب وہ بادشاہ، وہ فرعون، وہ بھی فرعون تھا جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اب وہ فرعون ایسا تھا جو بنی اسرائیل کی تکریم کرتا تھا. وقت گزرا، اس کے بیٹے کا بیٹا جب آیا پوتوں میں سے، یا کوئی اور شخص آیا اس کے بعد، اس نے دیکھا کہ یہ بنی اسرائیل باہر کے لوگ ہیں اور یہاں پر اتنی عزت ان کو ہوتی ہے، اور ملک کے بڑے اچھے مناصب پر یہ فائز ہیں، ملک میں ان کی بڑا دخل ہے، اور ہمارے اپنے جو مصری ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، ان کی اتنی عزت تقریب نہیں ہوئی جتنی ان کی ہوتی ہے. تو اس نے ان سے نفرت کرنا شروع کی اور آہستہ آہستہ ان سے عہدے لینا شروع کیے، اور پھر ان کو ہر کام سے دستبردار کر دیا. اور ایک وقت آیا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کمزور ترین ہو گئے. جب اگلا فرعون آیا تو اس نے نفرت سے ہی کام لیا بنی اسرائیل سے، نفرت کرتا رہا، اور ان کو اپنا غلام بنا دیا. جتنی بھی بنی اسرائیلی لوگ ہیں، یہ سارے قبطوں کے غلام ہوں گے، ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، بڑا ظلم و جبر کرتا تھا. ایک وقت اتنی ہٹ درمی یعنی کر بیٹھا فرعون جو ہے کہ اس نے اپنے قریبی جو اس کے مشیر ہیں، ان میں بعض جادوگر بھی تھے، اور اس زمانے میں ملک کو چلانے کے لیے جادوگروں، جادو کا سہارا اور جادوگروں کے مشورے سے حکومتیں چلایا کرتے تھے لوگ، ایک عجیب سا معمول تھا. تو کسی کاہن جادوگر نے ایک خواب دیکھا کہ آگ نکلی ہے فلسطین سے اور مصر تک ایک آگ پہنچی ہے، اور فرعون کے محل کو اس آگ نے جلا ڈالا. اس خواب کی تعبیر وہ کاہن جادوگر کرتا ہے کہ ایک لڑکا جو بنی اسرائیل میں سے، فلسطین میں اسرائیلی آئے ہیں، ایک لڑکا جو بنی اسرائیل میں سے ہوگا اسی کے ہاتھوں تمہارے ملک کا خاتمہ ہوگا. اب فرعون اپنے ملک کی وجہ سے، اس کے پاس طاقت اس کا ملک ہے، جب اس کا ملک ختم ہوگا تو اس کا خاتمہ ہے، پھر اسے برداشت نہ ہوا. تو بڑا حیران اور پریشان سوچا میں کیا کروں، اس سے پہلے کہ وہ بچہ آئے اور ملک کا خاتمہ کرے، تو جب بیٹا رہے گا نہیں، بچہ رہے گا تو کہاں ملک کا خاتمہ ہوگا. وہ بڑی ناکام کوشش کی اپنی تقدیر کو بدلنے کی، حکم جاری کر دیا. ڈر تو تھا اسے، کیونکہ اس کے نزدیک جادوگر سچا ہے، کاہن سچا ہے، اور جادوگر جو ہے اگر ایک سچ بولتا ہے تو اس کے ساتھ 100 جھوٹ شامل کر دیتا ہے، اور جادوگر یا کاہن جو جنوں کے ذریعے سے بعض غیبی خبریں حاصل کر لیتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے. الغرض کہ فرعون حکم جاری کیا، جو بھی بنی اسرائیل میں سے بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دو. طاقت، گھمنڈ، فوج اس کے پاس تھی. جو بھی اس خواب کے بعد نرینا اولاد لڑکا پیدا ہوتا اسے فوراً قتل کر دیتے. اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حاملہ تھی، ان کا پہلا بیٹا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہو چکا تھا، اور ان کے عمر 6 سال تھے. وہ جو بچے پہلے پیدا ہو چکے ہیں ان کو کچھ نہیں کہتے تھے، کیونکہ کاہن کے ہدایات کے مطابق کہ وہ بچہ ابھی پیدا ہوگا، تو اس لیے جو پہلے پیدا ہو چکے تھے ان کی جان بخش دی، ان کو چھوڑ دیا. اور اللہ تعالی نے، دیکھیے اللہ تعالی حفاظت کرنے کو آتا ہے نا اپنے پیاروں کی، تو پھر یہ عقل، یہ آنکھیں کام نہیں کرتی، یہ مادیات محسوسات کام نہیں کرتے. پھر یاد رکھیں، حاملہ عورت پیٹ کو چھپا سکتی؟ جو ہی عورت حاملہ بنی اسرائیل میں سے، جاسوس چھوڑے ہوئے تھے فرعون نے، اور عورتوں سے بڑھ کر کوئی جاسوسی کر سکتا ہے؟ ان رحم اللہ سبحانہ و تعالی، میری بہن ناراض نہ ہو، بعض عورتیں جاسوسی میں ماہر ہیں، ایک نمبر کی جاسوس، مجال ہے جو کوئی چھوٹی سی بات بھی رہ جائے. وہ بالوں میں چھپ ہوئی، اگر بات کو کوئی شخص بالوں میں چھپا کے رکھتا ہے نا کہ نہ کہوں، وہ بھی نکال کے لے جاتی ہے، اتنی ماہر ہوتی ہے. تو کیا کرتی، جو عورت حاملہ ہوتی اس کو رجسٹر کر دیتی، فرعون کو خبر جا کے دے دیتی کہ فلان نام کی فلان عورت فلان جگہ پہ فلان گھر میں رہتی ہے اور یہ حاملہ ہے. بس پھر اس کا پیچھا کیا جاتا، جب وہ حمل وضع کرتی آ کے دیکھتے، اگر لڑکا ہے تو ادھر ہی قتل کر دے، لڑکی تو چھوڑ دیتے. یذب بحبلہم ویستحیی نساءہم، یہ مطلب اس آیت کریمہ کا. اللہ تعالی نے
موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت ان کی پیدا کرنے سے کر دی. تو یہ پیدا نہیں ہوئی، وہاں کے پیٹ کے اندر ہے، اب اس عظیم کریم جلیل رب کی حفاظت ہو جائے گی. آپ ماں حاملہ ہے، حمل کو چھپا دے، نظر دور سے پتہ نہیں چلتا حاملہ ہے. اور ویسے بھی ان کی والدہ جو ہے اتنی عظیم عورت تھی کہ گھر سے زیادہ نہیں نکلتی تھی. آج کل کی عورتیں تو گھر میں بیٹھا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے، گھر سے نکلنا چھوڑ دیا، بہت کم نکلتی تھی، کوئی ضروری کام ہے تو نہیں جاتی تھی، اور عورتوں کے ساتھ بہت کم بیٹھتی تھی. عورت کی مجلس سے غیبت نہ ہو، چغل خوری نہ ہو، بڑا مشکل ہے. اور یہ صرف ہمارے معاشرے میں، ہر معاشرے میں یہ مصیبت عام ہے. تو ان کی عورتوں میں بیٹھنا، زیادہ بات کرنا، وہ شروع سے پسند نہیں تھا. یہ کس کی حفاظت ہو رہی ہے؟ اس بچے جو بھی پیدا ہونے والا ہے. سبحان اللہ، بچہ پیدا ہوا، کسی کو خبر تک نہ ہوئی، لیکن بچہ گھر بھی ہو، کتنی دیر تک آپ چھپا سکتے ہیں؟ بچے نے رونا بھی ہے، دودھ کے لیے پریشان بھی کرنا ہے، رات کو بھی اس نے چیخنا ہے. تو خبر کسی عورت کو پتا چلا، پڑوسن کو، کہ یہاں پہ بچہ رو رہا ہے، خبر دی فرعون کو. کیا خبر فرعون کو ملی؟ کیسے ملی؟ اور فرعون نے کیا کیا؟ اس سے پہلے کہ فرعون کچھ کرے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو، اس پیارے سے پھول جیسے بچے کو، کیسے اس بچے کی حفاظت کی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلْهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ. یہ جو تکلیفیں ہیں، یہ جو نرینہ اولاد کو ذبح قتل کیا جا رہا ہے اور عورتوں کو چھوڑا جا رہا ہے، یہ جو عذاب اس وقت بنی اسرائیل پر ہے، یہ عذاب آزمائش ہے. کتنی بڑی آزمائش ہے! اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، بڑی آزمائش ہے. یہ آزمائش کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، جو کمزور کیا گیا ہے ہم انہیں زمین میں اختیار دینا چاہتے ہیں. کس کو؟ کمزوروں کو، جنہوں کمزور بنائے گئے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور فرعون اور حامان، حامان فرعون کا وزیر ہے، اور ان کے لشکروں کو کیا دکھائیں گے؟ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں. کس چیز سے ڈرتا تھا فرعون؟ کہ کوئی لڑکا آئے گا بنی اسرائیل میں سے، میرے ملک کے خاتمے سڑکے کے ہاتھوں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ سر کیا ڈرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نہیں فرمائے کس چیز سے ڈرتے تھے. تو بعض احادیث میں آئے کہ فرعون چیز سے ڈرتا تھا. اب جب فرعون کو خبر ملی، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کہ فرعون اس کا لشکر پہنچے، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے وحی کی، الہام کیا، کیونکہ عورتیں نبی نہیں ہوتی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبی نہیں تھی، انبیاء صرف مرد ہوتے ہیں. ہم نے وحی یعنی الہام کیا، اس کے دل میں یہ بات ڈال دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے یہ بات ڈالی ہے، أَنْ أَرْضِعِيهِ، اسے دودھ پلاؤ. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تمہیں ڈر محسوس ہو کہ اسے قتل کرنے کے لیے کوئی آئے گا یا کوئی آ رہا ہے، فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، تو اسے پانی میں بہا دو. وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَنِي، اور اس دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر، خوف یا رنج یا غم نہ کرنا. لا تخافی، کوئی ڈر نہ ہو، ڈر نہ کرنا، ولا تحزنی، اور تمہیں کوئی رنج غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عجب سی بات ہے. کیوں؟ ان نارادوہ الیک، بے شک ہم اسے تمہاری طرف لوٹانے والے ہیں، وجاعلوہ من المرسلین، اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں. خوشخبری دیکھیں، ماں کا دل اپنے بچے سے جڑا ہوتا ہے،
کیونکہ اس کے جسم کا ٹکڑا ہے، جسم کا حصہ ہے، ماں اپنے بیٹے سے جدا نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اس کے دل میں رہتا ہے. اب اسے خبر ملی کہ ابھی لشکر آئے گا اور ظالم لوگ ہیں، میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کر قتل کر دیں گے. اللہ تعالی نے ساتویں آسمان سے دیکھیں حفاظت کیسے ہو رہی ہے، پھر حفاظت الہام کیا اس عظیم عورت کو کہ اسے دودھ پلاتی رہو، ڈرو نہیں، اور اگر تمہیں ڈر معلوم ہو، خدشہ ہو کہ کوئی اسے نقصان پہنچانے والا ہے، ایک ٹوکری لے لو، بچے کو اس ٹوکری میں رکھ دو اور اس ٹوکری کو بچے سمیت دریا میں بہا دو. سبحان اللہ، دودھ پیتا بچہ، دو تین مہینے کا بچہ، کوئی ماں اپنے بچے کو دریا میں، دریائے نیل اتنا بڑا دریا ہے، دنیا کا سب سے لمبا اور بڑا دریا ہے، اس دریا میں بچے کو بہا دو. ایک انسان کی اپنی عقل ہے اور ایک انسان کا ایمان ہوتا ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے، ارے بچے کو پانی میں اگر ڈالنا ہے دریا میں تو پھر کہاں بچنا ہے بچے نے، موت کے حوالے کرنا ہے. یعنی ایک خدشہ ہے کہ فوجی آئیں یا نہ آئیں، یہ خدشہ ہے، اس میں تو یقین ہے کہ ہاتھ سے اپنے بچے کو پانی میں غرق کر دو. عقل کیا کہتی ہے کہ بچے کو ابھی پانی میں نہ ڈالو. ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان کہتا ہے کہ بچے کو پانی میں پھینک دو، کیونکہ حفاظت کرنے والا وہ ہے جس نے یہ حکم دیا ہے. ہم اور بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں، آپس کی بات ہے، کر سکتے ہیں. اب اس وقت یہاں تو بیٹھے ہمارے بچے اپنے گھر میں، کون حفاظت کر رہا ہے؟ میرے بھائی، یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت کرتا ہے. ہم اس لائق نہیں کہ ہم کسی اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم بچوں کا اپنے بچوں کی حفاظت کریں گے. اب ماں نے، لیکن دیکھیں ہدایات دیکھیں ساتھ ساتھ، یعنی کہ بچوں کو بس پانی میں ڈال دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ دین فطرت کا دین ہے اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ماں کو بھی بچے کو بھی، اور محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے ماں کے دل میں بچے کی. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بہتر جانتا ہے، اس ماں سے بھی بہتر جانتا ہے کہ اس ماں کے اندر کتنی تڑپ ہوگی جب اپنے بچے سے جدا ہوگی. لیکن تسلی دینے کے لیے لا تخافی ولا تحزنی، ولا تخافی ولا تحزنی. خوف اس چیز سے ہوتا ہے جو مصیبت آنے والی ہے. ایسا کس چیز ڈرتا ہے؟ ابھی مصیبت آئی نہیں، لیکن ڈرتا ہے کہ مصیبت آنا جائے. اور حزن، مصیبت کے ٹل جانے کے بعد جو اس کا اثر باقی رہتا ہے اسے حزن کہا جاتا ہے. غم، اس پریشانی کہتے ہیں جب مصیبت عام پہنچتی ہے. اب جب اللہ تعالیٰ خبر دے رہے تھے الہام کے ذریعے، اس مصیبت آئی تھی اس وقت، تو غم کا لفظ نہیں ہے. کون سا ہے؟ لا تخافی ولا تحزنی، کہ جس سے تمہیں ڈر ہے ڈرو نہیں، وہ ہونے والا نہیں. وہ جس سے تمہیں غم ہے کہ بیٹا جدا ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا یا مر جائے گا، یہ ہمیشہ جدا ہو جائے گا، یہ پریشانی بھی ختم کر دو. اور اس خوشخبری کے ساتھ ساتھ ان رادوہ الیک، ہم اسے واپس کرنے والے ہیں ان قریب. ارے ابھی جدائی کی بات ہو رہی ہے، ابھی واپس کرنے کی بھی بات ہے. جی ہاں، صرف اتنی نہیں، وہ جاہل ہوں مرسلین، اور تمہارے یہ بیٹا رسولوں میں سے ہوگا. اور بنی اسرائیل جو ہیں ان کے نزدیک رسول کی بڑی قدر و قیمت تھی، اللہ کے پیغمبر ہے جو ان میں سے مومن تھے. جو بعد میں کافر بدکار بھی جو انہیں اللہ قتل کرنے والے تھے، لیکن جو مومن تھے اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان مومنوں میں سے تھی، کہ نبی اور رسول کی قدر ہوتی تھی، مومنہ عورت تھی، کہ تیرے اس بیٹے کو رسول بھی بنائیں گے. اب کتنی تسلی ہے. جب اتنی تسلی ہوئی تو اپنے بچے کو ٹوکری میں رکھ کر اسے بہا دیا. ساتھ ساتھ اپنی بیٹی سے کہا، ذرا پیچھے تک اور دور سے دیکھتے رہنا چھپ چھپ کے، دیکھیں دل پھر بھی جڑا ہوا ہے. ماں جو ہے نا، ذرا دیکھنا یہ ٹوکری جاتی کہاں پہ ہے، پتہ تو چلے میرا بیٹا ہے کہاں پہ، ہوتا کیا میرے بیٹے سے. اچھا کہاں جاتی ہے ٹوکری، یہ بچہ کہاں جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، عجب بات ہے، جا کے پہنچی تو فرعون کے محل میں جا کے پہنچی. فرعون کا محل جو ہے ہمیشہ، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اپنا محل دریا کے کنارے پہ بناتے ہیں، اچھا نظارہ، خوبصورت آب و ہوا، اچھی آب و ہوا، اور یعنی تاکہ مہنگی ترین جگہ بھی عام طور پہ کناروں پر ہی ہوتی ہے، سمندر کے کنارے پہ. یہاں پہ دیکھ رہے کورنیش کے کتنی مہنگی ترین زمینیں ہیں، یا دریا کے کنارے پہ جو زمینیں ہوتی ہیں. بہرحال تو اس کا محل اتنا بڑا تھا کہ اس کا جو پچھلا حصہ تھا محل کا وہ دریا کے کنارے پہ تھا، اور وہاں پہ جو ہے وہ سوئمنگ کرتا تھا، بیٹھتا بھی تھا، اس کا خاص باغیچہ تھا، باغ تھا وہاں پہ. وہ ٹوکری چلتے چلتے وہ کسی پودے میں پھنس گئی، اور وہاں پہ رونے کی آواز آئی. فرعون کی زوجہ، عجب بات ہے کہ یہ بھی مومن عورت. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس عظیم نبی کی اس سے پہلے کہ وہ پیدا ہو، پیدا ہونے کے بعد اور نبی ہونے کے بعد آخر تک حفاظت کیسے کی. اور جو اللہ تعالیٰ کسی اپنے پیارے بندے کی حفاظت کرتے تو ایسے کرتے تھے، جہاں پر عقل کام نہیں کرتی. رونے کی آواز آتی ہے، اور آس بنت مزاحم رحمہ اللہ علیہ السلام، فرعون کی بیوی، یہ امتحان ہے، آزمائش ہے، مومنہ عورت ہے اور خاوند دنیا کا بدترین کافر ہے. بچے کے رونے کی آواز ہے، خود بچوں سے محروم تھی، یہ اور حفاظت ہے. اور بچے ہوتے تو پھر وہ محبت سے نہ ہوتے، وہ تڑپ نہ ہوتے، بچے تو پہلے سے، بچہ کہاں سے آ گیا. تو فرعون کیوں اور ان کی بیوی آسیہ کو اللہ نے بچوں سے محروم اس لیے کیا تھا کہ یہ بچہ دینا چاہتا تھا. سبحان اللہ، دیکھا تو بچہ ہے، لڑکا ہے. آگے اللہ تعالیٰ کے میں قول بیان کروں گا، وَأَلْقَيْتُ لَكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي، جو بھی دیکھتے تو محبت کر بیٹھتا تھا. موسیٰ علیہ السلام میں وہ کشش تھی، نارمل چھوٹا سا بچہ ہے، جو دیکھتا تھا وہ اس سے پیار کر بیٹھتا، دلی محبت کر بیٹھتا تھا. القیت محبت من، جو دیکھتا تھا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت ڈال دیتا تھا. جس نے دیکھو اس نے محبت کی سوائے ایک بدکار انسان کے، فرعون کے، کیونکہ اس کا دل اس لائق ہی نہیں تھا کہ محبت کرتا، پتھر دل. کہا محبت کو جانتا ہے وہ تو قتل کرنا جانتا ہے، شرک اور کفر کرنا جانتا ہے. فالتقطه آل فرعون، آل فرعون نے بچے کو لے لیا. کیوں لیا؟ ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخر کار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا. سبحان اللہ، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار، بڑی غلطی پہ تھے. کیا غلطی پہ تھے؟ جو قتل و غارت وہ کر رہے تھے نا، بڑی خطا کر بیٹھے تھے. کس کا مقابلہ کرنے نکلے؟ اپنے رب کا. اگر اللہ بچہ پیدا کر سکتا ہم قتل کر سکتے ہیں. دیکھا ترازو، دیکھا کتنا ٹوٹا پھوٹا گندا ترازو ہے ان کا. اللہ تعالیٰ زندگی دے سکتا ہم وہ دے سکتے ہیں. وہ بچہ بچے گا تو ہمارا ملک خاتمہ ہوگا. اب اللہ تعالیٰ کا چیلنج دیکھیں، یہ بچہ تمہارے گھر میں پرورش کرے گا، وہ عزت پائے گا جو تمہاری عزت ہے، وہی کھائے گا جو تم کھاتے ہو، وہ عیش و آرام ہوگا جو تمہارا عیش و آرام ہے. اوپر کس سے بڑھ کر دیکھیں. وقالت امرأة فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا، قرۃ عین لی ولک، میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. کسے کہہ رہی ہیں؟ فرعون. فرعون سے کہہ رہی ہیں لا تقتلوا, اسے قتل نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ فرعون کا تو کام تھا پہلے خود وہاں پہ جا کے ان لوگوں کے گھر جا کے بچہ قتل کرتے, بچہ تو خود آ گیا ہے, اسے کام بچنا تھا. دیکھیں حفاظت کیسے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اور عجب بات ہے کہ فرعون اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا, تو دیکھ محبت کیا کچھ کرتی ہے. یہ محبت بھی اللہ تعالیٰ نے ڈالی سبحان اللہ اپنے اس عظیم نبی کی حفاظت کے لیے, ورنہ پتھر دل کہاں کیا کوئی چیز جانتا ہے, وہ تو قتل کرنا ہی جانتا ہے. الفاظ دیکھیں, قرۃ عین لی ولک, میری اور تمہارا ٹھنڈک ہے. فرعون نے کیا کہا؟ کہ تمہارے کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, میرے کی ٹھنڈک نہیں, مجھے ضرورت نہیں ہے کسی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ کہہ دیتا کہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, مان لیتا تو کبھی کفر پہ نہ مرتا. کیونکہ جو ہم کہتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے یہ کہنا ہمیں کہاں پہنچا دیتا ہے. یہ الفاظ, چند بعض الفاظ ہمیں کہاں پہنچا دیتے ہیں. لا تقتلوہ, اچھا تمہاری آپ ٹھنڈک نہ صحیح, قتل تو نہ کرو اسے, میری آپ کی ٹھنڈک تو ہے نا, میں تو مانتی ہوں. بیوی کہتی ہے ایسا ينفعنا, یہ ہمارے لیے فائدے مند ہو سکتا ہے. اور اتخذہ ولدا, یہ ہم اپنا بیٹا بنائیں گے, بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا ہی بیٹا بنا لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, اور یہ لوگ شعور ہی نہ رکھتے تھے. ایک ہوتا محسوس, ایک ہوتا سننا دیکھنا, یہ تو عام ہے نا. ایک ہوتا ہے کہ محسوس کرنا, ایک ہوتا شعور, دور کی بات ہے. کیونکہ شعور تک نہ تھا کہ ہم کسے پال رہے ہیں, یعنی گمان بھی نہیں تھا, کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس بچے کی وجہ سے ہم نے سینکڑوں بچے قتل کیے, ہزاروں بچے قتل کیے ہیں, وہ بچے ہمارے گھر میں ہے, ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں. دیکھیں تو کتنا بڑا چیلنج ہے. اب سبحان اللہ, دیکھیں قرآن مجید کا اندازہ بیان دیکھیں. ہم تدبر کی بات کر رہے ہیں قرآن کی, جیسے کہ قصہ انسان سناتا ہے تو پھر فوراً سین واپس چلا جاتا ہے. اب یہاں تک آ گئے, فرعون نے کیا کہا, بیوی نے کیا کہا, بچے کے ساتھ کیا ہوا, اب فوراً بات ہوتی ماں سے, ماں کا کیا ہوا. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل فارغ ہو گیا. فارغ جانتے ہیں, خالی ہو گیا, یعنی ان کے دل میں اتنی محبت تھی اپنی اس بیٹے کی. اور کیوں نہ ہو, جو دیکھتا اگر اجنبی بھی دیکھتے اسی کا ہو جاتا, تو ماں نے اپنے پیٹ میں اسے پالا ہے, اسے پیدا کیا ہے, جنم دیا ہے, اسے دیکھا کہ سینے سے لگایا, دودھ بھی پلایا ہے, تو اس کا دل تو بھر چکا نا محبت سے. جو ہی گیا بچہ دور ہوا تو دل خالی ہو گیا. دیکھیں لفظ دیکھیں فارغ, ہم کہتے بے قرار, بے سکون, جو کچھ دیکھیں فارغ جیسا لفظ نہیں سکتا. اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغ ان کادت تبدی بھی, قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی ہے میرا بیٹا, پتہ چل جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا بیٹا. کیونکہ آسیہ نے, فرعون کی بیوی نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی مصری کا بیٹا ہو, یہ کسی کا بنی اسرائیل کا بیٹا ہے. یہیں سے وہ, یعنی سبحان اللہ, فرعون نے بھی خاموشی اختیار کی, بھی ہو سکتا ہے, چانس تو ہے نا, اب شک پہ بھی قتل کر دو اپنے بچوں کو. اگر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یہ ظاہر کر دیتے میرا بیٹا, تب مشکل ہو جاتی ہے. اب دیکھیں, اب حفاظت دیکھیں دوبارہ. لولا ربطنا علی قلبها لتكون من المؤمنین, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو باندھ نہ لیتے, تاکہ وہ مومنوں میں سے ہو جائے. کس چیز سے اللہ تعالیٰ نے دل کو مضبوط کیا باندھا؟ ایمان سے. ایمان دل کو رسی سے نہیں باندھا جاتا, دل کو مضبوط کسی محسوس چیز سے نہیں کیا جاتا. دل کی مضبوطی کے لیے آپ کو کسی اونچی جگہ سے چھلانگ لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی, اور نہ کسی سمندر کی تہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے. بعض وقت ہم بہادر ہیں, ہمارا دل مضبوط ہے, کوئی پیراشوٹ سے پتنی جمبی جنگ ہو تو کیا بولتے ہو, جمبی جمپ ہوتا کیا ہوتا ہے, وہ عجیب سا نام ہے وہ, ہاں اسکائی ڈائنگ کے علاوہ کہتے ہیں ہم بہادر ہیں, دل مضبوط ہو رہا ہے ہمارا. کیسے؟ کہ وہ پیراشوٹ بھی کسی اونچی جگہ پہ جاتے ہیں یا کسی اونچی برج میں اپنے پاؤں میں رسی باندھ لیتے ہیں, الاسٹک رسی ہوتی ہے, وہ پھر اوپر سے جمپ لگاتے ہیں, بالکل نیچے آتے ہیں, وہ پھر وہ رسی کو باندھی ہوتی ہے, پھر واپس چلے جاتے ہیں. بنجی جمپنگ کچھ ایسا کوئی نام نہیں, اسے پتا نہیں کیا ہے. ہاں ہاں, اب یہ کہتے ہیں کیوں ہو رہا ہے, کہتے ہیں دل مضبوط ہو رہا ہے. عجیب دل ہے جو ایسے مضبوط ہوتا ہے. دل جتنا دھڑکے گا, ڈر زیادہ جتنا ہوگا نا, ایسا دل مضبوط ہو رہا ہے. میرے بھائی دل مضبوط ہوتا ہے ایمان سے. اور مشکل ترین وقت کسی عورت کے لیے تب ہوتا جب اس کا بیٹا اسے جدا ہوتا ہے, دل بے قابو ہو جاتا ہے. دل کو قابو کیسے کیا جاتا ہے؟ ایمان سے. دل میں سکون کہاں سے آتا ہے؟ ایمان سے. قرار کہاں سے آتا ہے؟ ایمان سے. لتکون من المؤمنین, ارے تو مومن عورت ہے, اور اللہ تعالی نے ایمان کی مضبوطی سے اس کے دل کو مضبوط کیا. اور وربطنا لولا ربطنا علی قلبها, اور پھر اپنے بیٹے سے کہا, وقالت اختي قصيه فبصوا بعيون وهم لا يشعرون. بیٹے نے دیکھا کہ وہ تو ماں سے آ کے کہتی ہے کہ وہ تو فرعون گھر میں پہنچ گیا, جو ڈرتے تھے اما جی وہ تو پہنچی فرعون کے گھر پہ گیا ہے, گھر میں گیا ہے. تب یہ خوف تھا جو اللہ نے فرمایا کہ اگر دل سے مضبوط نہ کرتے تو کہہ دیتے ہے میرا بچہ گیا, سبحان. لیکن اللہ دل کو پھر مضبوط کیا, کس کے لیے؟ پھر اپنے بندے کے پاس. دیکھیں 10 مرتبہ حفاظت ہوئی ہے, اگلی حفاظت دیکھیں آپ. اللہ کا وعدہ ہے نا, رادوہ الیہ, واپس. عقل کیا ممکن ہے؟ ایک پاورفل طاقتور بادشاہ ہے, ظالم ہے, کافر ہے, بدکار ہے, قتل کرنے والا ہے, اور وہ ایک بچے کو قتل بھی نہ کرے, اپنے گھر میں رہنے کی جگہ بھی دے, اور پھر واپس اس غریب عورت کے سپرد بھی کر دے. عقل تو نہیں مانتی اس بات کو, لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم جب ہوتا ہے کن فیکون, تو پھر عقل حیران رہ جاتی ہے, دنگ رہ جاتی ہے. تو پھر یہ بچہ کیسے واپس آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا وحرمنا علیہ المراضع, بچے کی زندگی دودھ ہے, دودھ بھی تو بچہ ہے. جب بچہ دودھ پیے گا تو روئے گا, جب روئے گا پورے گھر ڈسٹرب ہوگا. تو گھر کے سکون کے لیے بچے کی خاموشی ہے, بچوں کی خاموشی اور سکون دودھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں حرمنا علیہ المراضع, ہم نے حرام کر دیا موسیٰ علیہ السلام پر دودھ, مراضع دودھ پلانے عورتوں کو. اب آج سے اپنا دودھ تو نہیں تھا, ان کے بچے کو دودھ کہاں سے آتا؟ تو پھر عورتوں کو جا کے خبر دی کہ فرعون کے گھر بچہ ہے, اور بڑی عورتیں خوب فرعون کے بیٹے کو دودھ پلائیں گے تو مال مال ہو جائیں گے, اور کیا چاہیے. کتنی عورتیں آئیں, بچے نے دودھ نہیں پیا. الحرام یعنی منع, حرمنا منع کیا, اور یہ تحریم تکوینی ہے, کونن شرعن نہیں, کیونکہ شرعن حرام ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے. اب شراب پینا حرام ہے, لوگ پیتے کہ نہیں پیتے, حرام تو ہو گیا, لیکن یہ کون سا حرام ہے جو بچہ یہ پی بھی نہیں سکتا؟ یہ حرام ہے کونی ہے, کونن جو حرام ہوتا ہے وہ اس مطلب ہو ہی نہیں سکتا, امپوسیبل ہے, نہیں ہو سکتا. وہ حرم المراضع من قبل, اب سارے پریشان, فرعون بھی پریشان, پہلی مرتبہ پریشان ہوا, ابھی تک تو اسے پریشانی کبھی ہوئی نہیں. اب بچہ ہے, اسے اپنایا بھی ہے, معروف بھی فرعون کا بیٹا ہو گیا, اب پھنس گئے ہو, اب بیٹا تو بنا دیا, اب اس کو دودھ نہیں پلا سکتا میں, اتنی بڑی طاقت ہے میرے پاس, بچے کے منہ میں دودھ نہیں ڈال سکتا. یہ سب سے پہلے کمزوری تھی جو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی دکھا دی اسی وقت. کرنا کیا کر رہا ہے؟ جا کر اعلان کو اعلان کی عورتیں مجال کے بچہ کسی عورت کے دودھ کو پیئے. تو لڑکی جو آتی ہے اس کو بہن کہا کہ میں ایسی عورت جانتی ہوں جس بچے نے اس کا دودھ پیا اس نے کبھی اس کو دودھ کو چھوڑا نہیں, ایسی عورت جانتی ہوں میں. ارے کون ہے؟ اسے بلاؤ. کہتے عورت کسی گھر جاتی نہیں ہے. فرعون کا حکم ہے. اس کی بیوی نے کہا بھائی ضرورت ہمیں ہے, دیکھیں تو صحیح بچے دودھ پیتے کہ نہیں پیتا, ہو سکتا ہے پی لے. بچے کو دیکھیں, اب ماں کی عزت دیکھیں آپ, تکریم دیکھیں. خود چل کے نہیں گئی. فرعون کا وہ لشکر جو قتل کرنے کے لیے کل آ رہا تھا وہ حفاظت کے ساتھ, تکریم کے ساتھ, احترام کے ساتھ بڑا لشکر آیا اور بڑی عزت کے ساتھ اس بچے کو اس کے حوالے کیا, اسے دودھ پلاؤ. اللہ کا وعدہ ایسے پورا ہوتا ہے. ان ارادوہ الیک, اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگاتی ہیں اور دودھ پلاتی ہیں اور ان کی آنکھیں تر ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایسا ہوتا ہے, میرا بیٹا مجھے واپس مل گیا ہے. حفاظت بھی ہوئی, بیٹا بھی واپس ملا, عزت بھی ہوئی, تکریم بھی ہوئی, اور فرعون نے تمہارے دروازے میں کھول دیا تھا, اب یہ ہمارے خاص لوگ ہیں. سبحان اللہ. فقال هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. صرف یہ نہیں کہ وہ کفالت کرتے ہیں, وہ اچھی نصیحت اچھی تربیت بھی کرنے والے ہیں. یعنی اور تمہیں کیا چاہیے, بچے کی صرف دودھ پلانا مقصد ہی, اچھی تربیت بھی کرنی چاہیے. تربیت بھی تو ہونی چاہیے, اگرچہ دیکھیں کافر ان کو بھی فکر ہوتے ہیں بچے جو ہے اچھے اپرائز اپ گروئنگ ہو, بچے کی اچھی تربیت ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون. بس ہم نے اسے ان کی ماں کی طرف واپس پہنچایا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور غم نہ کرے اور جان لے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. موسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کی طرف واپس آیا اپنے گھر میں, رہتا تھا فرعون کے گھر میں, نام وہ تھا, اکثر وقت ماں کے ساتھ گزارتا تھا. کب تک؟ جب تک کہ وہ جوان اور مضبوط نہ ہوئے. یعنی یہ رشتہ اپنی ماں کا باقی رہا ہمیشہ, لیکن گھر میں رہنا آنا جانا جو ہے وہ اس وقت طرح جب تک کہ وہ جوان ہوئے. جب جوان ہوئے پھر کیا ہوا اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. میں نہیں چاہتا کہ موسیٰ علیہ السلام قصے میں جلدی سے بیان کر, اس قصے میں بہت سارے فوائد ہیں, بہت سارے ہمارے لیے تربیت کے بہت سارے پیغام ہیں. میں نہیں چاہتا کہ دو درسوں میں قصے کو ختم کر دوں. بات جب تدبر کی ہو رہی ہے تو تدبر کر کے انشاءاللہ قصے کو بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.